السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. میں سب سے پہلے آج اسلام آباد میں ہمارے صحافی بھائیوں کی طرف سے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے, ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. لوگوں تک حقائق پہنچانے والے اور حقیقتوں کو نہ چھپنے کی جدوجہد میں, نہ چھپنے دینے کی جدوجہد میں اپنی قربانی دینے والے, اپنا خون دینے والے کہ وطن کے عوام حقائق تک رسائی پیدا کر سکے, یہ ہمارے صحافی بھائی جو گزشتہ کئی سالوں سے اپنا خون دے رہے ہیں, اپنی جانیں دے رہے ہیں, یہ لائق عزت تحسین ہے, ہم ان کو سلام کرتے ہیں. پاکستان کے اندر جہاں اور طبقات جو ہے نا وہ عدم تحفظ کا شکار ہے, ہماری صحافی جو ہمارے بھائی ہیں یہ بھی عدم تحفظ کا شکار ہیں, اس کی زندہ مثالیں ان پر ہونے والا تشدد اور اسی طرح سے ان کی شہادتیں, ان کو دھمکیاں جو دی جاتی ہیں مختلف دہشت گرد جماعتوں کی طرف سے, تھریٹ کیا جاتا ہے, ٹی وی چینل پر بعض اوقات اٹیک کیے جاتے ہیں, یہ ساری کی ساری اس بات کی دلیل ہیں کہ جہاں باقی طبقات جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں, ہمارے صحافی بھائی کہیں زیادہ ان سے عدم تحفظ کا شکار ہیں, کیونکہ یہ فرنٹ پر ہوتے ہیں, کہیں پر بھی ہوں یہ سامنے ہوتے ہیں اور حقیقت کو اور حق کو لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. لہذا جو بھی مطالبات ہیں تحفظ کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, صحافیوں کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے حوالے سے, شہداء کے حوالے سے اور شہداء کی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے, یہ وہ بنیادی حقوق ہیں اور بنیادی مطالبات ہیں جو ریاست کو پورے کرنے چاہیے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک عجیب سا بن گیا ہوا ہے اور اتنا کمزور اور کھوکھلا ہو گیا, اندر سے اس گھر کی طرح ہو گیا ہے کہ جو گھر کمزور ہو جائے تو ہم صاحب بھی اس میں آ کر عمل دخل کرتے ہیں. اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اب ہمارے حکمران, ہماری کوئی آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہے, ہماری کوئی آزاد انٹرنل پالیسی نہیں ہے, ہم پر مختلف اطراف سے اندرونی اور بیرونی طور پر اثر انداز ہوا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں ہماری خارجہ اور داخلہ پالیسی بنتی ہے. اس وقت جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے پاکستان کے عوام کی ترجمان نہیں ہے, ہونا یہ چاہیے کہ ریاست کے حکمران جب کہتے ہیں کہ ہم الیکٹڈ حکمران ہیں, ہمارے پاس مینڈیٹ ہے عوام کی طرف سے, تو عوام کے ترجمان ہونا چاہیے انہیں, عوام کے مختلف حوالوں سے خارجہ پالیسی بھی عوام کی ترجمان ہونی چاہیے. پاکستان کے عوام اسرائیل کو ایک غاصب حکومت سمجھتے ہیں, پاکستان کے عوام مسلم امہ کی یونٹی چاہتے ہیں, پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو 20 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک ہے, اس کی خارجہ پالیسی اس طرح سے ہونی چاہیے کہ جہان اسلام کے مفادات کا تحفظ کرے, خود پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرے اور مسلم امہ کے اندر ایک لیڈنگ رول پلے کر سکے. لیکن جب سے پاکستان کی خارجہ پالیسی نکھی ہوئی ہے امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ, اس وقت سے پاکستان کی یہ خارجہ پالیسی, اس میں کوئی تعلق نہیں ہے, اس میں وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق کوئی چینجنگ نہیں آتی, کوئی تبدیلیاں نہیں آتی, اور یہ اسی گڑھے میں گرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جس سے گزشتہ 35 سال سے جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اس وقت مشرق وسطی کے اندر بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں, شام پر 83 ملکوں کے دہشت گردوں کے ذریعے اٹیک ہوا, اس سے پہلے عرب دنیا کے اندر گلف میں اور افریقہ کے نارتھ افریقہ کے اندر بھی عوامی تحریک چلی تھی عوامی حقوق کی آمریت کے خلاف, مصر میں حسنی مبارک کی آمریت کے خلاف, تیونس میں بن علی کی آمریت کے خلاف, اسی طرح سے اور ممالک میں بھی جیسا کہ لیبیا میں بھی تھا, یہ عوامی موومنٹس چلی تھی تاکہ لوگ اپنے حقوق کے, اپنے مقدرات کے مالک بنے اور اپنی مرضی کے حکمران انتخاب کر سکیں. لیکن یہ عوامی حکومتیں پورے خلیج کے اندر اثر انداز ہو رہی تھی اور تبدیلیاں آنے جا رہی تھی اور کنگڈمز اور بادشاہتوں کو خطرہ تھا. لہذا اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا اندرونی اختلافات کی طرف. سعودی عرب کو ترکی میں, مصر میں اور تیونس کے اندر اخوان المسلمین کی حکومت پسند نہیں تھی, قبول نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ سعودی عرب اپنے آپ کو جان اسلام ایک بڑے طبقے کا لیڈر اور قائد سمجھتا ہے, اور وہ انہیں اپنے لیے چیلنج سمجھ رہا تھا. ترکی کو, مصر کو اور تیونس کو تبدیلیاں آگے بھی بڑھ رہی تھیں. لہذا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سعودی عرب نے وہاں کی فوج کے ساتھ مل کر وہاں کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرایا مصر میں, اور آج الیکٹڈ جو پریزیڈنٹ تھا وہ جیل کے اندر ہے اور فوجیوں کا وہاں پر تسلط ہو گیا ہوا ہے. یہ سعودی عرب نے وہاں کیا. شام کے اندر شام جو کہ اسرائیل کے مقابلے میں گزشتہ کئی سال سے, کئی دہائیوں سے اس نے سٹینڈ لیا ہوا تھا, فرنٹ لائن سٹیٹ ہے اسرائیل کی تجاوزات کے مقابلے میں. فلسطینیوں کا بیس کیمپ تھا, فلسطینیوں کو وہاں پناہ دی گئی تھی, فلسطینیوں کے وہاں مراکز تھے, فلسطینی وہاں مہاجرین آج تک موجود ہیں. اور جہان عرب اور عرب نیشنلزم کو سپورٹ کرتا تھا. لہذا شام کی حکومت کو جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی, بشار الاسد وہاں کا الیکٹڈ حکمران تھا, الیکشن ہوئے تھے, اور اس سال ابھی ایک دو ماہ کے اندر اس کی مدت پوری ہونے والی ہے, پھر الیکشن ہونے والے ہیں, اور وہاں کا آئین ہے کہ دو دفعہ پریزیڈنٹ بندہ بن سکتا ہے, تیسری بار نہیں بن سکتا. وہاں الیکٹڈ گورنمنٹ تھی, پارلیمنٹ موجود تھی, لیکن اسرائیل, امریکہ اور سعودی عرب ان ملکوں نے مل کر وہاں پر دہشت گردی شروع کروائی الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کے لیے, اور یہ کہا کہ یہاں جمہوریت نہیں ہے, جمہوری حکومت لائی جائے گی. کون جمہوری حکومت لانے کی کوشش کر رہا ہے؟ سعودی عرب, جہاں کنگڈم ہے, جہاں بادشاہت ہے, جہاں کوئی آزادی اظہار نہیں ہے, آزادی بیان نہیں ہے, جہاں مختلف قسم کی پابندیاں ہیں, جہاں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں, جہاں اپوزیشن کو اجازت نہیں ہے کہ اپنا وہاں پر کوئی دفتر کھولے, اپنا آفس کھولے اور وہاں پر اپنی جو اختلاف رائے کی آواز ہے وہ بلند کر سکے. وہ سعودی عرب, چونکہ مسئلہ کس کو تھا؟ اسرائیل کو تھا. وہ اسرائیل جو نیل الفرات کی باتیں کر رہا تھا, شام کی سپورٹ سے جو فلسطین کے اسرائیل کے مخالفین کو وہ کر رہا تھا, وہ اسرائیل اپنے اندر دیواریں کھڑی کرنا شروع ہو گیا تھا. اس کو لبنان میں شکست ہوئی, غزہ کی 22 روزہ جنگ میں اسرائیل کو شکست ہوئی. لہذا اس نے دیکھا کہ شام کی حکومت اگر گرتی ہے تو پھر اسرائیل سروائیو کرتا ہے. لہذا اسرائیل کو بچانے کے لیے ہمارے عرب حکمران سارے مل گئے, ایک گروہ بنا امریکہ کی سرپرستی میں تاکہ اس کو گرایا جائے. 83 ملکوں کے 2,00,000 سے زیادہ دہشت گرد وہاں پہنچائے گئے. یہ تھا کہ 3 ہفتے میں یہ حکومت گر جائے گی قذافی کی طرح, لیکن چونکہ شام کے عوام بشار اسد کے ساتھ تھے, شام کی آرمی بشار اسد کے ساتھ تھی, انہوں نے سٹینڈ لیا اور ان دہشت گرد قوتوں کو وہاں پر شکست ہوئی اور وہاں کی حکومت تبدیل نہیں کر سکے, جس کے نتیجے میں وہ بلاک جو شام کے خلاف بن گیا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا. آج ترکی وہاں موجود نہیں ہے اس بلاک میں, آج قطر اس بلاک میں موجود نہیں ہے, بلکہ یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں. سعودی عرب نے اسی طرح سے, یو اے ای نے اور بحرین نے اپنا سفیر قطر سے بلا لیا ہے. اندرونی اختلافات ان کے اتنے ہو گئے ہیں سعودی عرب کے لیے, مسائل کھڑے ہو گئے, اور سعودی عرب اپنے آپ کو اس وقت شام کے مسئلے میں اور دنیا میں جہاں جہاں بھی سعودی عرب کے نفوذ رہے, جہاں جب بھی آپ دیکھیں پاکستان کے اندر, آپ ایک صنعت بتا دیں جو سعودی عرب نے لگائی ہو. کوئی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری لگائی ہے؟ کوئی پیٹرو کیمیکل انڈسٹری لگائی ہے؟ سعودی عرب نے پاکستان میں سوائے دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے کے اور ان نیچرل گروتھ ایسے مدارس کی, نام نیاد مدارس کی جہاں سے دہشت گرد پلتے ہیں. مثال دیتا ہوں آپ کو, لاڑکانہ میں ایک ہندو نے قرآن پاک کی توہین کی, قابل مذمت ہے, سٹیٹ کو, ریاست کو, اداروں کو پکڑنا چاہیے, قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے, لیکن وہاں پر کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ بے گناہوں کے گھر جلائے گئے, دکانیں جلائی گئی, اور یہ جلاؤ گھراؤ بلوچستان کے اضلاع تک چلا گیا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون لوگ ہیں جو جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں؟
ان ہندوؤں کا کیا قصور تھا جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا انہوں نے جلایا تھا؟ کیوں تو گھر میں جلائیں گی؟ کیوں کہ گھر جلائیں گے؟ ہاں یہ وہی مدارس ہیں جو ان خلیجی ممالک کے تعاون سے چلتے ہیں، بلینز آف روپیز آتے ہیں ان کے لیے. لہذا سعودی عرب کا رول پاکستان کے اندر نیگیٹو رہا ہے ہمیشہ سے، اس گردوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، ایکسٹریمزم کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. سعودی عرب کا یہی رول یمن میں ہے، سعودی عرب کا یہی رول اس وقت مصر کے اندر عوام کو فوج سے لڑانے میں لگا ہوا ہے. اور اس سے الٹیمیٹلی کس کو فائدہ ہوگا؟ اسرائیل کو فائدہ ہوگا. اگر مصر کی آرمی کمزور ہوتی ہے اسرائیل کو فائدہ، شام کی آرمی کمزور ہوتی ہے اسرائیل کو فائدہ. عراق کے اندر دہشت گردوں کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ داعش اور نصرہ جو القاعدہ کے لوگ ہیں، سعودی عرب سپورٹ کر رہے ہیں. سعودی عرب کے پرائم منسٹر نے باقاعدہ تلویر پہ آ کے کہا کہ عراق کے پرائم منسٹر نے تلویر پہ آ کے کہا کہ سعودی عرب ان کو سپورٹ کر رہا ہے ہمارے یہاں دہشت گردوں کو. چچن تک، رشیا تک، چائنا تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے سبق نہیں سیکھا. وہ سعودی عرب جو تنہا ہو رہا ہے، اپنی دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز کو جاری نہیں رکھ سکتا، انٹرنیشنلی پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، سیریا میں شکست کھا رہا ہے، اور اب اس نے کیا کیا؟ پاکستان سے رابطے کیے. پہلے ولی عہد صاحب آئے یہاں پر سعودی عرب کے، تاکہ پاکستان سے آرمی منگوائی جائے، پاکستان سے سپورٹ لی جائے، اور مسلم ممالک کے خلاف پاکستان کی فوج کو استعمال کیا جائے. اور اس کے بعد ابھی بحرین کا، 40 سال میں پہلی بار بحرین کا کنگ آیا پاکستان میں. یہ کنگ وہاں کیا کر رہا ہے اپنے ملک کے اندر؟ دسیوں صحافی اور فوٹوگرافر جیل میں ڈالے ہوئے ہیں، 2 سال ہونے والے ہیں، کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے. آپ جائیں اگر گوگل پہ سرچ کریں، وہ صحافی جو بحرین کے جیلوں میں ڈالے، اسی میں ڈالے ہوئے ہیں. وہاں کے جو سٹار پلیئرز تھے وہ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں. وہاں کی سول سوسائٹی کے وہ طبقات جو انسانی ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. 13 سال کے بچے جیل میں ہیں. ماں ہے وہ کیا کہتے ہیں وہاں پر بحرین کے لوگ؟ اسلحہ نہیں اٹھایا، کچھ نہیں اٹھایا. کیا کہتے ہیں؟ کہ بحرین کے اندر الیکٹڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے. کیا یہ ان کا مطالبہ انسانی بنیادی حقوق کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ 14 فروری 2011 سے وہاں موومنٹ چلتی ہے، اس میں اہل تشیع بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، مل کر چلا رہے ہیں. لیکن یہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ کنگ اور سعودی عرب کا کنگ، ان کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے. اگر عوام کی حمایت ان کو حاصل ہو تو پاکستان سے فوج مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں ان کو دوسرے ممالک میں مداخلت کے لیے افراد چاہیے، وہاں اپنے ملک میں اپنی سروائیول کے بھی ان کو افراد چاہیے، مسلح لوگ چاہیے. سعودی عرب کو اپنے اندر بھی، کیونکہ عوام کی حمایت سعودی عرب حکومت کھو چکی ہے، وہاں کی صورتحال ضروری ایسی نہیں ہے جو دکھائی دیتی ہے. بحرین کے اندر عوام سڑکوں پر ہے، 3 سال ہو گئے ہیں، ہر جمعے وہ احتجاج کر رہے ہیں، 3 سال ہونے والے ہیں. ہر جمعے ان کو مارا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، عورتوں کو مارا جاتا ہے، بچوں کو مارا جاتا ہے. لہذا ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں. پاکستان کے عوام اس طرح کے اقدامات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور نواز شریف سے کہتے ہیں کہ یہ جیسے نواز ضیاء الحق نے افغانستان کے حوالے سے ایسی پالیسی اپنائی کہ آج پاکستان اس میں پھنسا ہوا ہے، نواز شریف صاحب 2014 کے ضیاء الحق نہ بنے. اس طرح کے اقدامات سے پاکستان کو نقصان ہوگا. پاکستان کی آرمی وہاں جائے، کہا جاتا ہے جی ابھی پرائم منسٹر نے کہا ہم کہیں فوج نہیں بھیج رہے. بھائی یہ بات کیوں ہوئی؟ یہ $1.5 بلین کیسے دیا گیا آپ کو؟ کبھی کہا جاتا ہے سعودی عرب نے دیا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ بحرین نے دیا ہے. اور آپ کو بتاؤں، بحرین گزشتہ 40 سال سے جو بحرین میں ظلم ہو رہا ہے، پاکستان سے منگوائے گی فورسز کر رہی ہیں، وہاں کمانڈوز بھرتی کیے گئے پاکستانی ہیں، وہاں کی انٹرنل سیکورٹی پولیس کے اندر. اس سے پہلے بھی پاکستان سے لوگ بھرتی کر کے وہاں پہنچائے گئے ہیں، یہاں بھرتی ہوئی ہے ان کی. بحرین کے لوگ کہتے ہیں ہمیں کون مار رہا ہے؟ پاکستانی مار رہے ہیں، ہمیں پاکستانی قتل کر رہے ہیں، ہمیں پاکستانی ہمارے گھروں میں گھس رہے ہیں، چادر چار دیواری کو پاکستانی پامال کر رہے ہیں. کون بھیج رہے ہیں؟ ہمارے حکمران بھیج رہے ہیں، جو درست نہیں ہے. لہذا یہاں یہ انتہائی مرموز قسم کے سفر ہے پاکستان میں جو یہ کنگز کر رہے ہیں. یہ اپنے ملکوں میں انسانی حقوق کو پامال کرنے والے کنگز، ان کے ہمارے ملک میں جگہ نہیں ہے. اور یہ قابل مذمت ہیں ان کے اقدامات ان کے ملکوں کے اندر جو ہو رہے ہیں. لہذا پاکستان کو چاہیے کہ اپنی خارجہ پالیسی ایسی بنائے جسے پاکستان ایک سوورن سٹیٹ بن سکے، پاکستان مضبوط ہو ایسی، اور پاکستان کے عوام میں یونٹی آئے. اس طرح کے اقدامات سے پاکستان کے عوام میں بھی نفرتیں پیدا ہوں گی اور فائر بیک پاکستان تک آئے گا. پاکستان کو ریڈ لائنز کراس نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ باہر پتھر مانگیں گے ماریں گے تو آپ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر باہر پتھر نہیں مار سکتے، دوسرے بھی آپ کو ماریں گے. پہلے پاکستان کو یہ جو پراکسی وار ہے پاکستان کے اندر افغانستان کی، انڈیا کی، اور آپ خلیجی اسٹیٹ کی پراکسی وار سے بچانا چاہیے، اپنے ہمسایوں سے اچھے روابط رکھنے چاہیے تاکہ پاکستان ایک باوقار ملک، ایک ساورن کنٹری بن سکے اور پاکستان ترقی و پیشرفت کر سکے. آپ سب کا شکریہ.